بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين مستضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہم امن چاہتے ہیں، ایٹمی اسلحہ نہیں بنا رہے، لیکن پرامن ایٹمی سرگرمیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ہندوستان سے مذاکرات ہوئے تو تین موضوعات، کشمیر، دہشت گردی اور پانی پر بات ہوگی۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان۔ ہند پاک جنگ بندی، ہندوستان میں شہری ہوا بازی کے لیے بند سبھی ہوائی اڈے کھول دیے گئے۔ اور افغانستان میں برطانوی افواج کی جارحیت کے چشمکشا انکشافات۔ اور اب تفصیل سے خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دنیا کے ساتھ پرامن معاملات پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ امن چاہتے ہیں، ایٹمی تنصیبات ختم کرنے کی بات کی گئی ہے جو ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ صدر مملکت نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں سنجیدگی کے ساتھ سمجھوتے کے لیے کوشاں ہیں اور یقین دلا سکتے ہیں کہ ایران کبھی بھی ایٹمی اسلحے کے لیے کوشاں نہیں رہا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹم بم بنانے کی فکر میں کبھی نہیں رہا کہا کہ یہ کام ہمارے اعتقاد کے مطابق غلط ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کے مطابق ایٹمی اسلحہ بنانے کا ہر اقدام حرام ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایٹمی تنصیبات ختم کرنے کی بات کی گئی جو ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں من جملہ دواؤں، علاج و معالجے، زراعت، ماحولیات اور صنعت میں ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اور ہم پرامن ایٹمی سرگرمیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ دنیا کے ساتھ پرامن معاملات اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ امن چاہتے ہیں، ہمارا ملک علاقے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ علاقے کے ممالک ایک دوسرے کے بھائی ہیں، باہم امن و خلوص کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دنیا کے اس کونے سے آئے ہمارے لیے کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ صرف غاصب سینی حکومت ہے جو علاقے میں بدامنی پھیلا رہی ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں نے بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کو تعمیری بتایا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں بتایا ہے کہ بنیادی اختلافی موضوعات کے بارے میں زیادہ گفتگو ہوئی، اور اس حوالے سے افہام و تفہیم کا عمل بہتر طور پر انجام پایا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے اس دور میں دونوں فریقوں کے مواقف ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بتایا کہ ہم نے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور دونوں فریق مذاکرات جاری رکھنے پر مصمم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگلی میٹنگ پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن اس کی جگہ اور وقت کا تعین دونوں فریقوں کے پروگراموں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ عمان میں ایران کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور امید افزا تھا۔ عمان میں ایران امریکہ مذاکرات کے چوتھے دور کے اختتام پر ایسوسیٹڈ پریس اور ایکسیوز نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے، جس کا نام نہیں بتایا گیا ہے، کہا ہے کہ تکنیکی ماہرین کے توسط سے مذاکرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور اتوار کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں انجام پایا۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت نے سری نگر اور چنڈی گڑھ سمیت ملک کے 32 ہوائی اڈوں کو شہری ہوا بازی کی کاروائیوں کے لیے دوبارہ کھول دینے کی خبر دی ہے۔ ہندوستان میں حکومت نے پاکستان کے ساتھ جنگ کے پیش نظر ملک کے درجنوں ہوائی اڈوں کو بند کر دیا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی شہری ہوا بازی کی مرکزی وزارت نے پیر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے بتایا ہے کہ ملک کے 32 ہوائی اڈوں کو شہری پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی شہری ہوا بازی کی وزارت کے نوٹیفیکیشن میں مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ براہ راست فضائی کمپنیوں سے رابطہ کر کے فلائٹ اسٹیٹس چیک کریں اور باقاعدہ اپڈیٹس کے لیے ایئر لائن کی ویب سائٹ پر نظر رکھیں۔ دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان فوجی کاروائی روکنے کا معاہدہ ہونے کے بعد اتوار کی رات جموں کشمیر اور سرحد میں امن رہا۔ فوج نے پیر کی صبح کہا کہ جموں کشمیر اور بین الاقوامی سرحد کے ساتھ دوسرے علاقوں میں رات بڑی حد تک پر امن رہی اور کسی بھی قسم کے واقعات کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوئے تو تین نکات پر بات ہوگی۔ پاکستان کے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مذاکرات میں ہندوستان سے کشمیر، دہشت گردی اور پانی سے متعلق بات چیت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی گزشتہ 20-30 سال سے ہو رہی ہے اور پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ دہشت گردی کے سب سے زیادہ شکار ملک پر دہشت گردی کا الزام لگا کر حملہ کیا جائے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بقول ان کے یہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان میں بھی شہری ہوا بازی کی سرگرمیاں معمول پر آ رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 12 غیر ملکی فضائی کمپنیوں نے بھی پاکستان کے لیے اپنی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ سیز فائر اور سرحدوں کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے پاکستان اور ہندوستان کی افواج کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان فون پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں کی فوج کے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر ہونے والی اس گفتگو کے مندرجات سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کے درمیان ہاٹ لائن پر یہ گفتگو ایسے عالم میں انجام پائی ہے کہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں اور لائن آف کنٹرول پر نسبتاً امن کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ کئی برسوں کی خاموشی کے بعد برطانوی فوجیوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے نہتے افغان شہریوں کو اس وقت ہلاک کیا تھا جب وہ سو رہے تھے۔ فارس نیوز ایجنسی کی افغانستان ویب سائٹ کے نامہ نگار کے مطابق برسوں کی خاموشی کے بعد برطانیہ کی اسپیشل فورسز کے سابق ارکان نے افغانستان میں برطانوی افراد کی جانب سے جنگی جرائم کے الزامات پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ برطانوی فوجیوں نے پہلی بار وضاحت کی ہے کہ افغانستان میں برطانیہ کی اسپیشل فورسز کے اہلکاروں نے نہتے افغان شہریوں کو اس وقت فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جب وہ سو رہے تھے، اور کچھ قیدیوں کو تو گولی مار کر ابدی نیند سلا دیا گیا جن میں بچے بھی شامل تھے۔ افغانستان میں برطانوی اسپیشل فورسز کے ان ریٹائرڈ فوجیوں میں سے ایک نے کہا کہ برطانوی اسپیشل فورسز نے ایک نوجوان لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائی اور اسے گولی مار دی۔ برطانوی اسپیشل فورسز کے ہاتھوں لوگوں کی ہلاکت کا معاملہ افغانستان میں جنگی جرائم کے اہم ترین مقدمات میں سے ایک ہے۔ برطانوی افراد پر 2010 سے 2013 کے درمیان صوبہ ہیلمند میں تقریباً 80 افغان شہریوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے، جنہیں مبینہ طور پر یا تو نیند میں یا پھر گرفتار کیے جانے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حماس کے ترجمان نے امریکی شہریت کے حامل صہیونی قیدی کی حماس کے ہاتھوں رہائی کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ اقدام غزہ میں مکمل جنگ بندی کے قیام کے مقصد سے جامع مذاکرات کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ تحریک حماس کے ترجمان جہاد طہا نے کہا کہ ہم نے امریکی شہریت کے حامل صہیونی قیدی ایدان الیگزینڈر کی رہائی کے سلسلے میں سالسوں کی کوششوں اور واشنگٹن کے اقدامات کے جواب میں اس کی رہائی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیلی امریکی قیدی کی رہائی جنگی بندی اور کراسنگ کو دوبارہ کھولے جانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ جہاد طہا نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ قدم مکمل جنگ بندی کے لیے جامع مذاکرات کی راہ ہموار کرے گا۔ حماس کے عسکری ونگ عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اعلان کیا کہ ان بریگیڈ نے گرفتار صہیونی فوجی ایدان الیگزینڈر کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے پاس امریکی شہریت ہے۔ غزہ کی پٹی میں تحریک حماس کے سربراہ نے اس سے قبل ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ ایدان الیگزینڈر کو جنگ بندی کے قیام کی کوششوں کے حصے کے طور پر رہا کیا جائے گا۔ خلیل الحیا نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ بندی کے قیام کے لیے سالسوں کی کوششوں کے دائرے میں تحریک حماس نے حالیہ دنوں میں امریکی حکومت کے ساتھ رابطے قائم کیے اور تحریک حماس نے اعلیٰ سطح پر اپنی نیک نیتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان بات چیت کی بنیاد پر ایدان الیگزینڈر کو جنگ بندی کے قیام گزرگاہیں کھولنے
اور امداد کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے کیے گئے اقدامات کے فریم ورک کے اندر رہا کیا جائے گا۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر جارے سینی حکومت کے توپ خانے اور فضائی حملے جاری ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان حملوں میں 40 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کے ایک نمائندے نے پیر کے روز وسطی غزہ کے نصیرات کیمپ میں واقع مسجد پر بمباری میں ایک فلسطینی بچی ریماز سمیر عبید کی شہادت کی خبر دی ہے۔ جارے فوج نے شمالی غزہ کے شہر جبالیہ میں پناہ گزینوں کے ایک سکول پر بمباری کر دی، جس نے کم از کم 17 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں میں 40 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تو ہر ایک چیز میں ہے سنا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری سنا، دادگر تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا۔ یہ زمین کو یہ بحروں بر، یہ فلک پہ تارے سر بسر، یہ زمین تارے سر فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا۔ یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیانت سے بچو کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خائن اپنی خیانت کی وجہ سے ہی ہمیشہ آتش جہنم میں جلتا رہے گا، جبکہ دوستی اور امانت داری ایمان کی علامت ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، بنیادی طور پر ایک مضبوط و سالم معاشرے کے لیے باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے صرف اس معاشرے کو خوشبخت و سعادت مند سمجھنا چاہیے جس کے افراد کے درمیان مکمل رشتے اتحاد و اطمینان پایا جاتا ہو، لیکن اگر معاشرے کے افراد اپنے عمومی فرائض کی سرحدوں کو پار کر لیں اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ خیانت کرنے لگیں تو پھر وہیں سے معاشرے کی پستی و تنزلی کی ابتدا ہونے لگتی ہے۔ انسان کے تمام شعبۂ حیات میں کچھ مختلف قسم کے فرائض بہرحال ہوتے ہیں جن میں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے۔ عقل، فطرت، دین ہر شخص کے لیے حکم لگاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرے تاکہ اس کی زندگی کے آسمان پر اطمینان و بھروسہ کے انوار چمکنے لگیں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو انسانی زندگی کی لغت سے حذف کر دے، یا خدا کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے عائد پابندیوں سے چشم پوشی کر کے ان کو بے قیمت سمجھنے لگے۔ اس لیے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق اپنی آپسی زندگی اور معاشرے کے درمیان عدم اعتماد باہمی کو فروغ دینے کا حق نہیں ہے، اور باہمی تعاون بہرحال ضروری ہوتا ہے تاکہ آپسی تعاون اور دوسروں کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ اگرچہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ہی دشوار اور فداکاری کا محتاج و مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی مشقت کو برداشت کیے بغیر راحت و آسائش حاصل کر لے، لیکن مشکلات کو برداشت کیے بغیر نیک بختی کا حصول ناممکن ہے،
اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خوش بختی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ویسے یہ ممکن ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں فرد کا بھی حصہ ہو، کیونکہ اگر فرد اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو لوگوں کے ذہن پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا، اور یہ بات دوسروں کے سلوک و برتاؤ اور افعال میں اثر انداز ہوگی۔ ذاتی سعادت سے کہیں زیادہ ضروری اجتماعی سعادت ہوتی ہے، بلکہ اجتماعی سعادت ہی افراد کی سعادت کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ معاشرے کے حقوق کو پورا نہ کرنا اجتماعی روح عدالت کے منافی ہے، اور یہ چیز عمومی نظم و نسق میں رکھنا انداز ہوتی ہے۔ زندگی، آزادی، دوسروں کی حیثیت کو ملحوظ رکھنا، یہ ساری چیزیں ہر فرد کی شخصی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہیں اور معاشرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، وہ علاوہ اس کے کہ عموماً مورد اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی سے ہم آغوش رہتے ہیں، وہ دوسروں کی بھی خوشبختی کا سبب اور ان کی کامیابی میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد و انحراف پایا جاتا ہے اس کی مختلف علتیں ہیں، لیکن جب ہم ان اسباب و علل کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے معنوی افلاس، اخلاقی پستی، روحانی کمزوری جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درماندگی اور بدبختی کی سب سے بڑی علت لوگوں کے افکار و عقول اور تمام شعبہائے حیات پر خیانت کا غالب ہو جانا ہے۔ معاشرے کے اندر خیانت کی عمومیت اور بتدریج معاشرے کی معنویت کو ختم کر دینے والا خطرہ تمام خطروں سے زیادہ ہے۔ خیانت آئینۂ روح کو تاریک بنا کر افکار انسانی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اسلام نے اپنے حیات بخش پروگراموں اور بلند قوانین کے ذریعے لوگوں کو بطور عموم ایک خوشبخت و سعادت بخش زندگی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلایا ہے، اور امانت کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے۔ خیانتکار اسلام کی نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مخصوص شرائط کے ساتھ لوگوں کے مال کو چرا لے تو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے، اور امن عامہ کی حفاظت اور معاشرے کے حق کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ اس پر سزاؤں کو معین کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وظیفہ شناسی کی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے اور ایک سالم معاشرے کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ ایمان روح کے لیے ایک دفاعی ہتھیار ہے اور ایسا مؤثر ترین عامل ہے جو روح بشر کی گہرائیوں میں نفوذ کر کے اس کے اعمال و کردار پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایمان ہی وہ شے ہے جو اپنے اثر و نفوذ سے فردی و اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو انسان کے اندر زندہ کر کے فساد و آلودگیوں سے روکتا ہے۔ معاشرے کو صراط مستقیم کی طرف چلا کر مفاسد و خیانت کی روک تھام کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں کی سعادت و نیک بختی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے ان کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کر کے ایمان باللہ کو ان کے دلوں میں زندہ کریں، اور اچھے اخلاق و صفات کے ذریعے ان کی پرورش کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ کنیز زہرا صاحبہ دولت گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عرصے سے خط نہیں لکھا مصروفیت کی وجہ سے، مگر پروگرام پابندی سے سنتی ہوں۔ صبح امید، خلقت کی رہنائیاں، آج کا ایران، مقدس دفاع اور اسلام کی معرفت میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ میری طرف سے تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ کنیز زہرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی زمانے میں کوے نے ایک درخت پر اور عقاب نے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ ارے صاحب، کوے کا بہت دل چاہتا تھا کہ عقاب کی طرح پرواز کرے، مگر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھونسلے میں بیٹھا آسمان پر عقاب کی بلند پروازی کا نظارہ کیا کرتا، اور عقاب بھی پرواز کرتے ہوئے کوے کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن عقاب نے اپنے آپ سے کہا، چلو آج کوے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میری اڑان کیسی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جست بھری اور کوے کے گھونسلے پر۔ صاحب، کوا تو عقاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، تم تو بہت ہی اچھا اڑتے ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح پرواز کر سکتا۔ کوے کی بات سن کر عقاب کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا، اور کوے سے کہنے لگا، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، آخر میں عقاب ہوں اور تم کوے، تم بھلا میری طرح کہاں اڑ سکتے ہو؟ کوے نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ایسا سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں، ہم تو یہ سوچ کر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں۔ اور ہاں، جب تم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہو تو درخت، گھونسلہ اور زمین اور ارد گرد کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ عقاب چاہتا تھا کہ یوں کہے کہ اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گھر اور درخت اس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن غرور اس کے آڑے آ گیا اور سچ بات بتانے کے بجائے سینہ پھلا کر اور اکڑ کر بولا، میں صرف تیز پرواز ہی نہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بہت تیز ہیں، میں اتنی بلندی سے چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تو زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے سے دانے کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کوے کو عقاب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بولا، کیا بات ہے، ذرا ادھر دیکھو، وہ دور کیا پڑا ہے؟ عقاب اگرچہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، بہت دور کہیں مجھے دانا پڑا نظر آ رہا ہے۔ کوے نے جتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ عقاب سے بولا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یقین کر لوں کہ تمہاری آنکھیں بھی تمہاری پرواز کی طرح تیز ہیں، لیکن کیا کروں، اگر تم سچ کہتے ہو تو چلو دانے کی طرف چلتے ہیں، تم بھی اڑو اور میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ عقاب نے بھی قبول کر لیا اور جا اڑا۔ راستے میں اپنے آپ سے کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوا بھی کتنا بیوقوف ہے، وہاں کہیں کہیں تو دانا وانا پڑا ہی ہوگا جو کوے کو دکھایا جا سکے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی دانا تو ہے جو میں نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا تھا۔ عقاب ابھی تھوڑا ہی اڑا ہوگا کہ نیچے آیا تاکہ زمین پر دانا دیکھ سکے۔ کوے نے بھی پوری کوشش کی عقاب تک پہنچنے کی۔ عقاب نے اڑتے اڑتے زمین پر گندم کے دانے پڑے نظر آئے۔ وہ خود سے کہنے لگا، واہ صاحب، اسے کہتے ہیں قسمت، اب میں نیچے جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کوا بھی وہاں آن پہنچا۔ عقاب نے ایک چکر لگایا اور سیدھا دانے کے اوپر اتر گیا، لیکن ابھی اس کے پیر پوری طرح زمین پر بھی نہیں ٹکے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے لاکھ ہاتھ پیر مارے مگر وہ اور بھی دام میں پھنستا چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو شکاری آ جائے اور اسے وہاں سے لے جائے، کہیں کوا اسے اس حال میں دیکھ لے، مگر شکاری بھی اتنی جلدی آنے والا کہاں تھا، وہ تو صبح جال لگا کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ تھوڑی دیر میں کوا بھی جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ ہی گیا۔ جب کچھ دیر میں سنبھلا اور اس کی سانس بحال ہوئی تو اسے بھی خطرے کا احساس ہوا۔ قبل اس کے کہ کوا کچھ کہتا، عقاب بولا، یہ وہی دانا تو ہے جسے میں نے درخت سے دیکھا تھا۔ کوا جو صورتحال کو سمجھ چکا تھا مسکرایا اور عقاب سے کہنے لگا، تم نے اتنی دور سے گندم کے اتنے باریک باریک دانے تو دیکھ لیے مگر اتنا بڑا جال تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب عقاب بھی سمجھ گیا تھا کہ کوا بہت چالاک اور ذہین ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے غرور سے توبہ کی اور کوے سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، خدا کے لیے مجھے اس جال سے نکالو۔ کوے نے کہا، میں شکاری کے آنے سے پہلے پہلے کسی چوہے کو تلاش کر کے لاتا ہوں، کیونکہ وہ جال کاٹ کر تمہیں بچا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جب کوئی شخص غرور اور بے بنیاد دعوے کرنے کے بعد مشکل میں پھنس جائے تو کہتے ہیں، دانے دیدی دام نہ دیدی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 اردی بہشت، 15 ذی قعدہ اور 13 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس اردی بہشت سن 1358 ہجری شمسی کو عالمی استکبار کے خلاف ایران کے مسلمان عوام کی مسلسل جد و جہد کے بعد ایران میں ذلت آمیز کیپیچولیشن قانون ختم کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ کیپیچولیشن قانون کے مطابق ایران پر امریکی باشندوں کو مکمل قانونی تحفظ حاصل تھا، یہاں تک کہ ایران کے کسی بھی قانونی ادارے کو امریکی باشندوں سے کسی بھی قسم کا جرم ہونے پر ان پر مقدمہ چلانے کی اجازت نہیں تھی، اور امریکیوں پر صرف امریکی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ اس امر نے ایران کی خود مختاری اور حاکمیت کو مکمل طور پر خطرے میں ڈال دیا تھا۔ 21 مہر سن 1343 ہجری شمسی کو اس قانون کے منظور ہوتے ہی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا، اور اس شرمناک قانون کے نتائج سے پردہ اٹھاتے ہوئے کئی بار اس کی مذمت کی۔ دوسری طرف شاہی حکومت نے، جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ایران کے مجاہد مسلمان عوام کی ٹھوس اور واضح مخالفت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا، لیکن آزادی و خود مختاری حاصل کرنے کے لیے ایرانی عوام کی جدوجہد مسلسل جاری رہی، یہاں تک کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 23 اردی بہشت سن 1358 ہجری شمسی کو کیپیچولیشن قانون منسوخ کر دیا گیا۔ پندرہ ذی قعدہ سن 500 ہجری قمری کو عظیم مسلمان لغت شناس اور دانشور ابن فاقر کی بغداد میں وفات ہوئی۔ انہوں نے جوانی میں مکے اور یمن کا متعدد بار سفر کیا اور اس زمانے کے علماء سے کسب فیض کیا۔ ابن فاقر کو علم لغت و حدیث میں ید طولہ حاصل تھا۔ ابن فاقر کی نثر مشکل اور ثنایا لفظی سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ بلیغ بھی ہے۔ اہل علم افراد کے درمیان ان کا بڑا احترام تھا۔ ابن فاقر کی تالیفات میں کتاب جواب مسائل قابل ذکر ہے۔ پندرہ ذی قعدہ سن 1276 ہجری قمری کو آیت اللہ حسین نائنی کی ولادت ہوئی۔ آپ کا شمار عظیم علماء میں ہوتا ہے۔ آپ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حوضہ علمیہ نجف اشرف تشریف لے گئے۔ آیت اللہ نائنی فقہ، اصول فقہ، ریاضی، حکمت، فلسفہ اور عرفان جیسے علوم میں ید طولا رکھتے تھے۔ آپ نے علم اصول فقہ کو اس کی پیچیدگیوں سے الگ کیا جس پر علماء آپ کو سراہتے ہیں۔ آیت اللہ نائنی زہد و تقویٰ اور پارسائی کا مکمل نمونہ تھے۔ آپ تزکیہ نفس و اخلاقی فضائل پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ ان کی اہم ترین کتاب تنبیہ الامہ ہے، جبکہ دیگر کتابوں میں وسیلۃ النجات اور تقریرات قابل ذکر ہیں۔ تیرہ مئی سن 1753 عیسوی کو فرانس کے سیاستداں اور ریاضیداں جنرل لازار کارنو پیدا ہوئے۔ وہ جدید علم ہنسا کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ ایک انجینئر اور فوجی حکمت عملی تیار کرنے والے بھی تھے اور ان کا شمار انقلاب فرانس کے مؤثر رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ اسی بنا پر انہیں انقلاب فرانس کا روح رواں کہا گیا ہے۔ کارنو کو اس انقلاب کی کامیابی کے بعد بہت سے اعلی عہدے ملے، جن میں فرانسیسی وزارت جنگ اور کنونشن میں ان کی رکنیت شامل ہے۔ لازار کارنو کا 1823 میں انتقال ہوا۔ تیرہ مئی سن 1907 عیسوی کو برطانوی مصنفہ ڈیفنی ڈوموریے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ایک ادب دوست گھرانے میں آنکھ کھولی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فرانس گئیں اور وہاں انہوں نے تصنیف کا آغاز کیا۔ ان کا سب سے مشہور ناول ریبیکا ہے، جبکہ دیگر تالیفات میں پرندے، مہربان روح کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ 1989 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ تیرہ مئی سن 1846 عیسوی کو امریکہ کی طرف سے اعلان جنگ کے بعد امریکہ اور میکسیکو کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ میکسیکو نے سن 1821 میں آزادی حاصل کی اور اس کے ساتھ ہی امریکیوں کی میکسیکو مہاجرت کا آغاز ہو گیا۔ سن 1835 عیسوی میں ریاست ٹیکساس نے، جو اس وقت میکسیکو کا حصہ تھی، مہاجرین کی مدد سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور 10 سال کے بعد امریکہ میں ضم ہو گئیں۔ اس کے بعد جارے امریکی حکومت نے امریکی تارکین وطن کو ہراساں کرنے کا جھوٹا الزام لگا کر میکسیکو پر حملہ کر دیا، لیکن حقیقت میں امریکہ کا مقصد میکسیکو کے کچھ حصوں، خاص طور پر ٹیکساس ریاست کو اپنی سرزمین میں شامل کرنا تھا۔ تقریباً 1.5 سال تک جاری رہنے والی اس غیر مساوی جنگ کے اختتام پر امریکہ نے ٹیکساس، کیلیفورنیا، نیواڈا، یوٹا، ایریزونا، نیو میکسیکو، وائیومنگ اور کولوراڈو کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا۔ تیرہ مئی سن 1713 عیسوی کو ممتاز فرانسیسی ریاضیداں، ماہر فلکیات الیکسس کلیرو پیرس میں پیدا ہوئے۔ ان کے ماں باپ کے ہاں 20 بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن ان میں سے صرف چند بچے زندہ رہے۔ الیکسس کلیرو بچپن سے ہی ریاضی میں دلچسپی رکھتے تھے اور ایک پرجوش انسان تھے۔ والد کی سرپرستی میں الیکسس کلیرو نے ریاضی میں اتنی ترقی کی کہ محض 12 سال کی عمر میں انہوں نے فرانسیسی اکیڈمی میں ریاضی میں اپنی دریافت سے متعلق ایک مضمون پڑھا۔ سن 1729 میں انہوں نے تجرباتی جیومیٹری سے متعلق ایک کتاب لکھی جو سن 1731 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی فرانسیسی سائنس اکیڈمی نے رکنیت کے لیے عمر کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں 18 سال کی عمر میں ہی اکیڈمی کا رکن بنا لیا۔ الیکسس کلیرو غیر شادی شدہ تھے اور ایک فعال سماجی زندگی گزارنے کے لیے مشہور تھے۔ 1765 میں پیرس میں الیکسس کلیرو کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے. اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے. اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے. اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما. اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر، میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں.